سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگه محمد و آل محمد. خدا عالم تعالی کا انتہائی شکر ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا ہے، اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی ہے، اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بلاخص وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے، مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
پروردگار عالم نے دین مبین کو ہماری ہدایت کے لیے ارسال فرمایا ہے، اور یہ جو خدا عالم تعالیٰ کی دیوی ہدایت ہے، وہ چونکہ خود اس کے اوصاف میں سے ایک صفت ہادی ہے، اور خدا کی ہر صفت کمال کے اوپر ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہ
صلی علی محمد آل محمد وعجل. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
کیونکہ خدا عالم تعالی کی اوصاف میں سے ایک صفت ہادی ہے، اور خدا کی ہر صفت کمال پر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت دینے میں کوئی بھی طریقہ ایسا ہو جو ہدایت لینے والوں کے لیے کارآمد ہو سکے، تو خدا یقیناً اس طریقے کو استعمال کر لے گا. کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس میں سیکھنے والے کے لیے چانس ہو کہ یہاں سے سیکھے گا، تو خدا اس کو ترک نہیں کرے گا، چونکہ وہ ہدایت دینے میں کمال کے اوپر ہے. تو مثال کے طور پر ایسے سوچ سکتے ہیں کہ کچھ ٹیچرز اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر ایسے ہوتے ہیں جن سے وہی بچے سیکھ پاتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ ان سے سیکھ لیتے ہیں، جو نہیں سیکھنا چاہتے وہ ان سے نہیں سیکھ پاتے. کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھنا چاہیں وہ ان کو بھی سکھا دیتے ہیں، اور جو نہیں سیکھنا چاہتے ان کو بھی سکھا دیتے ہیں. تو اچھا ٹیچر ظاہر ہے وہ تھوڑی ہوگا کہ جو صرف سیکھنے والوں کو سکھائے، اچھا ٹیچر تو وہ ہوگا کہ جو سیکھنا نہ چاہتے ہوں ان کو بھی سکھا دے. اب وہ کیا کرے گا کہ ہر قسم کے فن اور ہنر کو استعمال کرے گا تاکہ جو نہیں سیکھنا چاہ رہے تھے وہ بھی سیکھ لیں. تو اچھا ہادی کون سا ہوگا؟ اچھا ہادی وہ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ تم مجھ سے ہدایت لینے آئے تو میں تمہیں ہدایت دوں گا, بلکہ اچھا ہادی وہ ہوگا جو یہ کہے کہ کوئی ہدایت لینے آئے یا نہ آئے میں اس کو خود ہدایت دے دوں گا. اب وہ کمل کر لے تو بس آخری کام اس نے کرنا ہے, باقی ہماری طرف سے کوئی کام نہیں بچے گا. اس کو, اس جملے کو میں نے خاص کر اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو ہمارے بعض اوقات دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز کم ہے ورنہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے, ورنہ ہم مثال کے طور پر روحانیت میں کہاں پہنچ جاتے, مثلا ہمارے پاس علماء نہیں ہے, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے, ورنہ ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتے. عزیزان محترم, یہ جملہ اپنی حقیقت میں بے توجہی کی وجہ سے کہا جا رہا ہے, ورنہ یہ خدا پہ نعوذ باللہ الزام بن جائے گا, خدا پہ الزام بن جائے گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں تو سیکھنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا ٹیچر مجھے سکھانے کو تیار نہیں ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ فرض کر لیجئے, آپ تو ابھی مثال کے طور پر ہوسٹن میں بیٹھے ہیں, آپ انٹارکٹیکا میں بھی ہوتے اور آپ خدا سے یہ کہتے کہ خدایا مجھے سیکھنا ہے, تو کیا خدا آپ کو ہدایت نہ دیتا؟ خدا آپ کو ساؤتھ پول میں بھی ہدایت دے دیتا. کیوں؟ کیا وہ ہدایت دینے کے لیے میرے جیسوں کا اور آپ کے جیسوں کا محتاج ہے؟ کہیں سے بھی ہدایت دے سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی تو وہ صرف ایک بات کہہ رہا ہے, وہ یہ کہ میں ہدایت لینے کے قابل نہیں تھا. وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ہدایت نہیں ملی تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ شخص ہدایت لینے کے قابل نہیں تھا, ورنہ خدا اس کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں کر سکتا تھا. تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے. اور اس کا ایک بڑا بہت اچھا تمثیلی بیان, سمبولک ایکسپریشن ایک شاعر نے کہا ہے. شاعر نے اس طرح سے کہا, فارسی کا ایک شعر تھا, اس کا لب لباب یہ ہے کہ تم پانی پانی مت چلاؤ, یعنی اب تم پانی پلانے والے کے سامنے یہ مت چلاؤ کہ پانی دو پانی دو, تم اپنی پیاس بڑھاؤ وہ ساقی تمہیں خود پانی پلا دے گا. پیاس بڑھاؤ, صحیح ہے؟ بس یہ چلاتے رہنا خدا سے ہدایت دے ہدایت دے, اور کیوں نہیں ہدایت دیتا, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ سب باتیں تقریباً غلط ہیں اور بے معنی سی ہیں. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی اندر جو ہدایت کی طلب ہے, اس ہدایت کی طلب کو بڑھا دیجئے. اگر آپ نے ہدایت کی طلب بڑھا دی تو خدا آپ کو خود بخود ہدایت دے دے گا, وہ ہدایت دینے کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اور ایک بات ذہن میں آپ رکھیے, یہ آپ کے ذہن میں بھی ہے, میں تاکیداً عرض کر رہا ہوں, خدا کو جب ہدایت دینی ہوتی ہے تو وہ پتھروں اور دیواروں سے بھی دے دیتا ہے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی عالم نہیں آئے گا تو ہدایت نہیں ملے گی. نہیں, اگر آپ کو ہدایت لینی ہے اور آپ ہدایت خدا سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے دے, تو وہ پتھروں سے بھی دے دے گا, دیواروں سے بھی دے دے گا, 10,000 طریقوں سے دے دے گا. کائنات اس کے قبضے قدرت میں, کیوں نہیں دے گا, کہیں سے بھی دے دے گا. ہاں, ایک دفعہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں ہدایت دے اور میری پسند کی دے. ہاں, اب یہ ذرا مشکل ہے, وہ اللہ آپ کی پسند پہ نہیں چلے گا. آیت اللہ خراتی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے, میں دو واقعہ کہنے والا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں, ایک آقا خراتی کا اور ایک ہمارے دوست کے ساتھ ہوا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد. کوئی جنت البقیع میں وہ کھڑے تھے شاید, جنت البقیع میں, جی ہاں, اور وہاں پہ کوئی وہابی جو گھومتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہی, انہوں نے دوڑائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک آیا اور اس نے ایک پین گرا کر ان سے کہا کہ ان سے مانگو کہ یہ پین مجھے دیں, جن قبور مقدسہ جن کی ہیں جن سے تم مانگ رہے ہو, ان سے کہو یہ پین دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ایسا کرو, ان سے نہیں مانگو اللہ سے مانگ لو. ختم ہو گیا بھائی, تم کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, چلو ٹھیک ہے معاملہ ختم کر دے, تم خدا سے مانگ لو, خدا اٹھا کے دے دے. ظاہر ہے کہ نہیں دے گا. اس کی لاجک کیا ہے؟ ایک تو یہ تو نقص کا جواب ہو گیا. حل کا جواب یہ کہ بھائی وہ کیا تمہارے ارادے کے اوپر عمل کریں گے؟ تم کہو پین اٹھا کے دیں, وہ پین اٹھا کے دے دیں, ایسے تھوڑی ہوگا. تم مانگو, ان کو پتا ہے کہ دینا کس طرح سے ہے. اب خدا سے کہو خدا پین اٹھا کے دے, ارے بھائی کیا نعوذ باللہ تعالیٰ نوکری لگی ہے کیا ہو رہا ہے ہم, اچھا اب میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا ہدایت دے میری مرضی کی دے، ایسا نہیں ہوگا. اب میں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں اس کے اوپر. ایک دوست نے ایک دفعہ فون کیا، بندہ خدا بہت اچھا آدمی ہے الحمدللہ، تو اس نے فون کیا، اس نے کہا کہ مولانا میں نے بڑی غلطی کر دی ہے، میں نے وقت کے امام کے لیے کچھ باتیں کہہ دی ہیں جس پہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میرا ایمان ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں بندہ خدا ایسا نہیں ہوتا ہے، شیطان بہکا دیتا ہے بعض اوقات، انسان الٹی سیدھی کوئی بات کر دیتا ہے، لیکن شرمندگی خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان باقی ہے، ورنہ شرمندگی کہاں ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اس میں شرمندگی بھی نہیں آتی، بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے. شرمندگی میں نے کہا اچھی دلیل ہے اور مطمئن رہو. تو اس نے کہا کہ نہیں مولانا مسئلہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں نے کہیں پر امام کو بلایا اور امام تشریف نہیں لائے، اور میں نے بعد میں اپنے امام سے کہا کہ مولا آپ تشریف کیوں نہیں لائے؟ یہ بات میرے دماغ میں اب چبھ رہی ہے کہ میں نے اہانت کی ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بھائی بات تو صحیح نہیں ہے واقعا، تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے شرمندگی کر لی اور تم نے معافی مانگ لی، تو یہ کریم خاندان ہے، یہ معاف کر دیتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا پھر یہ بھی تو بتائیں کہ آئے کیوں نہیں بلاخر. اس کا مطلب یہ کچھ تمہارے ساتھ مسئلہ اٹکا ہوا ہے. کہنے کا مولانا میں چاہ رہا ہوں میرے ذہن سے یہ بوجھ ہٹ جائے، تو ذرا یہ بتا دیں کہ تشریف کیوں نہیں لائے بلاخر. میں کہا دیکھو بھائی کیا مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کہنے کا بھائی مسئلہ یہ تھا کہ میں کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، بار اس بندہ خدا نے بتایا. کہنے کا میں اپنی زوجہ کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، اور وہ زوجہ تھیں وہ امید سے بھی تھیں، اور کہیں ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی. تلخ کلامی ہو گئی اور انہوں نے ہماری زوجہ نے کہا کہ میں دروازہ کھول کے چھلانگ مار رہی ہوں. تو اس نے کہا بھائی تو پاگل ہو گئی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر دروازہ کھول کے نہیں چھلانگ مار دیں تم گاڑی سے روکو اور مجھے اتارو. تو کہنے کا ہم اسٹیٹس کے درمیان گھوم رہے تھے، سارا کا سارا وہاں جنگل تھا، اور اس جنگل میں میں اس کو اتار دیتا تو اس نے کو بھی نقصان تھا، بچے کو بھی نقصان ہو سکتا تھا، تو میں کیسے اتار دیتا؟ تو کہنے کا میں نے اس کو منع کیا کہ میں نہیں کروں گا، تو اس نے میرے اسٹیئرنگ ویل کے اوپر دھکا مار دیا اور کہا ٹھیک ہے میں ایکسیڈنٹ کروا دوں گی. کہنے کا میں اپنے مولا کے سامنے چلانے لگا کہ مولا میری نصرت کرے، میں کہاں پھنس گیا ہوں، یہ اس کو اتار دیتا ہوں تب مصیبت ہے، یہ چھلانگ مار دے تب مصیبت ہے. پھر اس نے اسٹیئرنگ ویل کے اوپر دھکا دینا شروع کر دیا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. پھر اس نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے گھر پہنچو میں طلاق لے لوں گی. کہنے کا میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں، تو میں چلانے لگا کہ مولا نصرت کریں میری، میں بہت مشکل میں ہوں. تو کہنے کا مولا تشریف نہیں لائے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اگر مولا تشریف لانے تھے اور لے آتے تو پھر تو غیبت تھی نہیں، اس کا مطلب ہے غیبت تو ختم ہو گئی نا. پھر جب ان کے حضور اور ظہور کا زمانہ تھا تب بھی وہ دوسروں کے اس طرح بلانے پر دوسرے شہروں میں نہیں جاتے تھے، اب تو غیبت کا زمانہ ہے. اگر تم یہ کہو میں بلاؤں وہ آ جائیں تو پھر تو غیبت ہوئی نہیں، اس کا مطلب ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بلانے سے تمہیں کرنا کیا تھا؟ کہنے لگا میں جو مشکل میں پھنسا ہوا تھا مجھے مدد چاہیے تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بندہ خدا یہ بتاؤ تمہاری زوجہ نے چھلانگ مار دی؟ کہنے لگا نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ تم نے کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تمہارے؟ کہنے لگا وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد تم نے اس کو جنگل میں اتارا؟ وہ بھی نہیں ہوا. اس نے طلاق لے لی؟ کہنے لگا نہیں، الحمدللہ خوشی سے زندگی گزار رہے ہیں. میں کہا پھر نصرت امام اور کسے کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو نصرت کہتے ہیں. چار تمہارے خطرے تھے، چاروں خطرے ختم ہو گئے، الحمدللہ تم اپنی بیگم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، خوش ہو، تمہاری اولاد بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، تو ابھی اور کیا چاہیے؟ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں میری مرضی کے مطابق ہو جائے؟ ہاں میری مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، خدا کا اپنا ایک نظام ہے اس کے مطابق ہوگا. تو ہدایت بھی ایسے ہی ہے، آپ میں اور خدا سے ہدایت طلب کریں. خدا کو پتہ ہے ہدایت کیسے دینی ہے. ممکن ہے ہدایت ایسے دے، البتہ میں فکشنز کی طرح نہیں سوچنا چاہتا ہوں کہ مثلا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسے دے کہ آپ نے کوئی سوال اپنے ذہن میں سوچا ہوا تھا، آپ قرآن کریم کھولتے ہیں، آیات کریمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جناب گزر رہے تھے باہر، مثلا جیسے یہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے یوں ہی ایک کتاب کو اٹھا کے پڑھنا شروع کیا، پتہ چلا کہ وہ جو جناب آپ پڑھ رہے ہیں وہ وہی ہے جو آپ چاہ رہے تھے، اور آپ کی مشکل حل ہو گئی. اچھا اب آپ کہیں کہ نہیں میرے پاس ایک فرشتہ آ کر مجھے بتائے کندھا ہلا کر کے بھائی میری مشکل کا حل یہ ہے. ظاہر ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، خدا اپنے اسباب میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ ایک بیان تھا جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور اب ہم آتے ہیں وہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں رائز پیش کرنے تھے، اس کے اوپر عرض کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل آپ کی خدمت میں اس بات کو تفصیل سے عرض کیا گیا کہ ایک اسلامی معاشرہ ہونے کے لیے، یا اسلامی ادارہ ہونے کے لیے، یا اسلامک پرسنالٹی ہونے کے لیے نام ہونا، بعض رسومات کا انجام دے دینا، بعض پریکٹسز کا انجام دینا یہ کافی نہیں ہے. ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے. اور کافی ہونے کے لیے کیا ہوگا؟ تو کل تفصیل سے عرض ہوا کہ عقائد ہوتے ہیں، اقدار ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں. جب آپ کی اور ہماری اقدار اسلام کے مطابق ہونے لگیں، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اسلامی ہیں اور ہمارا ادارہ اسلامی ہے. اور اقدار کا اسلامی ہونا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو وہ عرض ہوا کہ فیصلہ کن مراحل میں جو فیصلے آپ نے کیے ہیں وہ کن بنیادوں پر کیے. اگر آپ کے فیصلوں کی بنیادیں اسلامی تھیں، آپ بھی اسلامی ہیں، آپ کے فیصلے بھی اسلامی ہیں. لیکن اگر فیصلوں کی بنیاد نفس پرستی تھی، نعوذ باللہ، قوم پرستی تھی، نعوذ باللہ، کوئی اور عزم وغیرہ تھا، غلط تھا، کوئی صحیح اور چیز تھی، اس کا مطلب یہ اسلامی نہیں ہے. اچھا، اب اگلا مرحلہ آتا ہے اس میں، وہ یہ کہ ایک انسان اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے یا نہیں، صحیح ہے، اس کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اس کا مرحلہ کیا ہوگا؟ تو مثلا فرض کر لیجئے کہ بھئی ایک کمیونٹی ہے، جیسے الحمدللہ یہاں پر ہے، اور مثلا ہم، جیسا کہ آپ کو اور ہم سب کو احساس ہے، یہ ادارہ چند منفرد اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. یہاں پہ کمیونٹی جو ہے وہ سلیکٹڈ کمیونٹی ہے، گویا اس ادارے نے اپنی کمیونٹی کو بنایا ہے، جو لوگ یہاں پر اس ادارے کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں کافی لوگ. تو اس میں کافی خوبیاں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں. تو اب اس کے اندر کوئی اگر امپروومنٹ لانا چاہے تو امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ اس کی وجہ یہ کہ چیلنجز تو آتے رہتے ہیں. اب میں اس میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ علیہ محمد.
مجموعی طور پر یہ جو دین کا معاملہ ہے، اس میں کچھ چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں. دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ایک چیلنج جو بہت مشہور چیلنج ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دین کا ظاہر باقی رہے اور روح مٹ جائے. ہمیشہ کا معاملہ، ظاہر باقی رہ جاتا ہے اور باطن اندر سے غائب ہو جاتا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسیحیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی، دوسرے فرقوں کے اندر، ہمارے اندر بھی، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ایک چیلنج تو آپ کے میزان میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو دین ہمارے پاس ہے، اور میں ابھی انڈیویجولز کی بات کر رہا ہوں، اجتماع کی بات نہیں کر رہا، معاشرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرد کی بات کر رہا ہوں، یہ جو میرے پاس میرا دین ہے، یہ ظاہر پہ ہے یا اس کے اندر باطن اس کا سبسٹینس بھی ہے؟ اچھا، اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ ہر چیز کا ایک معیار ہونا چاہیے، ایک سٹینڈرڈ اسکیل ہونا چاہیے جس کے اوپر میں ناپوں. دیکھیے، اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے، ابھی آپ نے نماز پڑھی مغرب اور عشاء کی. مثلا مغرب کی نماز آپ نے 6-7 منٹ میں پڑھی ہوگی، اور سلو کر لیجئے 10-12 منٹ میں لگا لیجئے آپ نے پڑھی ہوگی. کتنی دیر اس کے سبسٹینس پہ توجہ دی ہوگی؟ یہ ایک انڈیکیٹر ہے باطن اور ظاہر کا، ایک انڈیکیٹر ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے توجہ دی کتنے پرسنٹ رہی ہوگی پوری عبادت کی. تو سمجھ لیجئے اتنا پرسنٹ آپ کی نماز میں باطن موجود ہے، اور باقی کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ وہ ظاہر پہ چل رہا ہے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں، چونکہ نماز کے چیپٹر میں یہ بات آئی ہے، جو خدا نماز قبول کرے گا بس وہی حصہ ہے جس میں توجہ ہوگی. باقی سے کیا ہوگا؟ باقی سے یہ ہوگا کہ واجب ختم ہو گیا ہے، اس کو قضا پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قبول نہیں ہوگی. قبول بس اتنا ہی حصہ ہوگا جتنے میں توجہ ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ممکن ہے کسی آدمی نے 40 سال نمازیں پڑھی ہوں اور اس کی 1 سال کی نماز قبول ہوئی ہو، 30 سال کی نمازیں شاید قبول ہی نہ ہوئی. پروپورشنلی یہ بہت بڑا خطرہ ہے ظاہر اور باطن کا. اچھا، اب یہ ایک بہت بڑا اسٹینڈرڈ ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے امپروومنٹ کے لیے؟ امپروومنٹ کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی میں اپنی نماز کے اندر سبسٹینس کہاں سے لاؤں، اس کے باطن کو کیسے بڑھاؤں. اب یہاں پہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بہت بنیادوں پہ جا کے معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے, لیکن زیادہ تر لوگ بنیادوں پہ جاتے نہیں ہیں. میں اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں دنیا سے, اپنی زندگی سے, اور سمجھنے میں آسانی کرنے والی مثال. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں ایک اسکول میں پڑھایا کرتا تھا کراچی میں, وہاں پہ ایک لڑکا تھا, بہت اچھا لڑکا تھا, اور بہت ماشاءاللہ رسپیکٹ بھی کرتا تھا ٹیچرز کی, اور مینرڈ ماشاءاللہ اچھا لڑکا تھا. اس کے ساتھ ایک پرابلم تھی, اس کے میتھمیٹکس بہت خراب تھی, اور وہ بار بار اس میں فیل بھی ہو رہا تھا. باقی سبجیکٹس میں پاس ہو جاتا تھا, میرے سبجیکٹ میں بہت اچھی طرح پاس ہوتا تھا, لیکن میتھمیٹکس میں وہ فیل ہوتا تھا. تو میں نے اس سے کہا, اس نے مجھ سے کہا کہ میں ڈس آؤٹ ہو گیا ہوں, اور میں شاید یہ او لیولس چھوڑ دوں گا. میں اس نے او لیولس میں پڑھاتا تھا, تو اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا. میں نے کہا مت چھوڑو, تم نے ماشاء اللہ سبجیکٹس میں اچھا کام کیا ہے, ابھی کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے کہا نہیں, میں میتھمیٹکس کو ڈیل نہیں کر پا رہا ہوں, اور اس کے بغیر ظاہر ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گا. میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. تو میں میتھمیٹکس کے ٹیچرس کے پاس گیا, اتفاق وہ میرے دوست تھے. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ لڑکا اچھا ہے, انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ہاں لڑکا اچھا ہے. میں نے کہا اس کو کچھ ہیلپ آؤٹ کرو, اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اس کا کوئی انالیسس کرو, اور بتاؤ کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ بھائی ایک بچہ باقی سبجیکٹس میں کیوں اچھا ہے. خیر وہ میتھمیٹکس کے ٹیچر اس کے ساتھ بیٹھ گئے, انہوں نے مجھ سے آ کر اگلے دن کہا کہ دیکھیں بھائی یہ بچہ, ہم لوگ اس وقت کلاس 10 میں تھے میرے خان میں, اس نے کہا کہ یہ بچہ اگر کلاس 6 سے میتھمیٹکس دوبارہ پڑھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہو جائے گا, اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کسی صورت میں او لیولز کا پیپر پاس نہیں کر پائے گا. گریڈس تو چھوڑ ہی دیا, یہ پاس ہی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, کلاسک سے شروع کروا دیتے ہیں. کہنے کا یہ کرے گا نہیں, اتنا حوصلہ کس میں ہوتا ہے کہ بھئی دوبارہ سے واپس جائے. میں نے کہا نہیں, میں اسے کنونس کروں گا. تو ہم نے اس کو کنونس کیا کہ بیٹا دیکھو, جاؤ بیک ٹو دا روٹس, بیک ٹو دا روٹس, اور وہاں روٹ سے دوبارہ اپنی بلڈنگ کو بنانا شروع کرو, یہ تمہارا واحد وے آؤٹ ہے, ورنہ تمہارا کیریئر ایٹ اسٹیک ہے. میں ابھی خدمت میں عرض کروں, ہم میں سے بہت سارے دینداروں کا واحد وے آؤٹ یہی ہے. ہم لوگ دینداری میں ایڈوانس لیول کے گڑبڑ میں پھنس گئے ہیں. دینداری کی ایک ایڈوانس لیول کی گڑبڑ ہے, اس میں ہم کہیں رکے ہوئے ہیں. اچھا اب کوئی یہ پوچھے بھائی اگر ہم نکمے ہیں تو ایڈوانس لیول میں کیوں آئے؟ نہیں, نکمے ہرگز نہیں ہیں. اگر نکمے ہوتے تو ایڈوانس لیول میں کیوں آتے؟ لیکن ایک بات ہمیں پتہ ہے, اب اس ایڈوانس لیول سے آگے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک پیچھے کا صحیح نہیں ہوگا. اگر اس لیول سے آگے جمپ لگانی ہے تو اب جمپ لگے گی ہی اس وقت جب پیچھے کا صحیح ہوگا. اچھا اب وہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کریں, آپ فنڈامنٹلس پہ واپس چلے جائیں, دوبارہ سے شروع کریں. میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بعض اوقات میری مثالیں انتہائی دنیا داری کی ہو جاتی ہیں, لیکن جو مثالیں بعض اوقات میں دیا کرتا ہوں وہ کنونسنگ ہوتی ہیں, تو میں دنیا داری کی مثالیں بھی دے دیتا ہوں, اور وہ شاید تقدس کے تھوڑا سا معیار پر کم اترتی ہیں تب بھی میں دے دیتا ہوں. کیوں؟ چونکہ میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ کنونسنگ ہو, یہ میرے مشکل کو آسان کر لے گی. بارہ انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک جگہ پہ 2-3 ٹیمز جمع ہوئیں کرکٹ کی, اور کوئی چیمپئنشپ ہو رہی تھی, اور ایک ٹیم کے جیتنے کا کوئی امکان نہیں تھا. دو ٹیمیں اس کے مقابلے میں تھیں, انتہائی سینئر, اس کا ایک ایک پلیئر 300-350 ون ڈیز کھیلے ہوئے تھا, اور دوسری جو جونیئر ٹیم میں تھی اس میں کسی نے 100 ون ڈیز بھی نہیں کھیلے ہوئے تھے. فائنلی یہ ہوا کہ جونیئر ٹیم نے سب کو ہرا لیا, اور وہ کپ اس نے لے لیا. تو اس کے کیپٹن سے جب پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے یہ لیا, تمہارے سامنے یہ اور یہ ٹیم تھی, وہ پاکستان انڈیا تھی, وہ بہت زیادہ سینئرز اس کے اندر تھے, اور یہ تھا, تم کیسے جیت گئے, تمہارے پاس تو ایک بھی سینئر بندہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ بھائی ہم نے ان سے کہا اپنے سارے لڑکوں سے کہ دیکھو جو تمہارے سامنے ہیں نا, یہ بڑے بڑے تورم خان ہیں, یہ لوگ یہ ون ڈیز کے تورم خان ہیں, ان کو سب کچھ آتا ہے, ان کے سامنے ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کرو؟ کہنے لگا میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو بیک ٹو دا فنڈامنٹلس, کو ہوشیاری مت دکھاؤ, سیدھے بیٹ سے کھیلو, بال آ رہی ہے تو پکڑ لو, دیٹس اٹ, ختم. اگر بیٹنگ کر رہے ہو تو سیدھے بیٹ سے کر لو, بالنگ کر رہے ہو تو وکٹوں میں پھینکو, فیلڈنگ کر رہے ہو تو جو بال آ رہی ہے اسے پکڑ لو, بس فنڈامنٹلس پہ کام کرو. کہنے لگا ہم نے فنڈامنٹلس پہ کام کیا, ہم نے کوئی ہوشیاری نہیں دکھائی چونکہ سارے ہم سے کہیں زیادہ ہوشیار تھے, ہم جیت گئے. تو بعض اوقات مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ عزیزان محترم ہم لوگ بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, ہمیں ساری دنیا کی دینی اور غیر دینی سیاست آ گئی ہے, اب ہمیں ایک چیز چاہیے, وہ کیا ہے؟ اب اپنی نماز صحیح کر لو. اچھا, خوش قسمتی سے یہ کام ہمیں یا بدقسمتی سے یہ ہمیں سب سے پہلے کرنا تھا, وہ ہم سے کسی بھی وجہ سے مس ہو گیا ہے اور ہم آ گئے ایڈوانس لیول کے اندر. اب یہاں پر ہمیں مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ہم اس ایڈوانس لیول میں سیٹل نہیں ہو پا رہے, مشکل ساری یہاں پہ آ رہی ہے. اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, یہ کافی انالیسس کے بعد عرض کر رہا ہوں آپ سے, اور میں کوشش یہی کر رہا ہوتا ہوں کہ کتنا بھی انالیسس کمپلیکیٹڈ ہو لیکن رزلٹ جو میں آپ کو دوں وہ بہت سمپلیفائڈ ہو. تو ایک سمپلیفائڈ رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عزیزان محترم آپ دینداری کے اور دینداری کے مختلف پہلوؤں کے ایڈوانس لیول کے اندر ہیں, لیکن اس ایڈوانس لیول کی ریکوائرمنٹ بہت سمپل ہیں, اور وہ سمپل ریکوائرمنٹ یہ ہیں کہ گو بیک ٹو یور روٹس, سیدھے بیٹ سے کھیلو, بال وکٹوں میں پھینکو, نماز ڈھنگ سے پڑھو, جو بول رہے ہو اسے سمجھ لو بس, اور یہ سوچو کہ کیا, دیکھیں کی پوائنٹ کیا ہے نماز کے اندر, کیا کہہ رہے ہو اور کس سے کہہ رہے ہو, بس ایک پوائنٹ, سنگل لائن ایجنڈا ہے نماز کے اندر, کیا کہہ رہے ہو کس سے کہہ رہے ہو. زیارتوں میں بھی ایسا ہی ہے, بھائی آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ, سب سے پہلے یہ سوچو کیا بول رہے ہو, کس سے بول رہے ہو, تمہاری باڈی پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ کس سے بول رہے ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ عبادتوں کے اندر یہ سنگل لائن کا ایجنڈا پکڑ لیجئے, یہ بیک ٹو دا روٹس ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی کمپلیکیشن نہیں, کوئی اصول کافی کی روایت نہیں بولی میں نے آپ کے سامنے, کچھ نہیں کہا, سمپلیسٹ فارمولا ہے, کیا کہہ رہے ہو کس سے کہہ رہے ہو, دیٹس اٹ. اب اگلی نماز پڑھنے کھڑے ہونا, اب تکبیر کہنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک بات پوچھے گا, میرے ذہن میں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں, کیا میرے ذہن میں ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں, اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت کے امام سے نصرت مانگ لیجیے کہ مولا میں اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے. امید قوی یہ ہے کہ اس کے بعد نماز بہتر ہوتی جائے گی. درود بھیجے گا محمد و علی محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. دیکھیں آپ وہ گروپ نہیں ہیں جس کے سامنے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ دین میں سیاست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہوئے آپ نے کافی وقت لگا لیا ہے. اب جو معاملہ رہ گیا ہے وہ کیا رہ گیا ہے, جو آپ میں ڈیفیشنسی سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کسی طریقے سے بھر لیا جائے, اس کو صحیح کر لیا جائے. اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ بھائی کچھ فنڈامنٹلز ہیں, ان فنڈامنٹلز کو صحیح کر لیا جائے. مثال کے طور پر اب آپ کے اوپر رکھ کے نہیں کہہ رہا ہوں, مجموعی طور پر سوسائٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اب میں آپ کے فرد سے باہر نکل آیا ہوں, اب سوسائٹی پہ آ گیا ہوں. ایک سوسائٹی ہے بڑی دیندار ہے, بہت زیادہ دینداری ہے, در و دیوار سے دینداری ٹپک رہی ہے, صحیح ہے, لیکن ہے جھوٹی. یہ بتائیں یہ ترقی کریں گے یہ لوگ؟ کوئی جماعت لے لیں, کوئی ادارہ لے لیں, دیندار ہیں, اعلیٰ پائے کے دیندار ہیں, بڑے بڑے مفکرین کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, صرف ایک مشکل ہے, ہیں جھوٹے. چلیں گے یہ؟ اللہ کے دین میں نہیں چل سکتے. کسی بھی نظام میں کامیاب ہو جائیں گے, اللہ کے دین میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور کوئی بھی مجھ سے یہ کہنا یہ اس بات کی وجہ سے ہے, اس وجہ سے صحیح ہے, اس وجہ سے صحیح ہے, میں اس سے کہوں گا دیکھو اب یہ بہانے بازی ہے. اللہ کے دین میں جھوٹ تمام برائیوں کے کمرے کی کنجی ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے, اور اللہ کے نبی نے کوئی ایکسیپشن بھی نہیں دیا ہے ہمیں کہ اس جگہ جھوٹ صحیح ہے, بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہے. البتہ ایک دفعہ کوئی ایسا مذاق کرتے ہیں بچے ایک دوسرے کے ساتھ, بڑے ایک دوسرے کے ساتھ, بھائی تم کھمبے ہو, تو معلوم ہے کہ کھمبا نہیں ہے, اب یہ جھوٹ نہیں ہوگا, یہ مذاق صحیح ہے. کوئی کہہ کہ بھائی مولانا نے کہا تھا, یہ بھی غلط ہے, یہ کیا کر دیا انہوں نے, تو مذاق کس بات پہ کریں پھر. نہیں نہیں آپ مذاق کیجئے, لیکن اگر کوئی جھوٹ میں بھی کسی سے کہنا تمہیں فلاں نے بلایا, وہ بیچارہ اوپر جائے پھر بعد میں آ کے تو نہیں بلایا تھا, ہاں یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, مذاق میں بھی جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, صحیح ہے. اب اچھا یہ باتیں اتنی سادہ ہیں, اتنی سادہ ہیں نا, کہ میں بعض اوقات کہیں پہ کرتا ہوں تو مجھ سے کہنے لگتے ہیں مولانا ان باتوں میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو مجلس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے, یہ اتنی سادہ باتیں ہیں. ہاں بات سر یہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بات تو سادہ ہے لیکن اتنی سادی اگر ہے تو عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے, پھر عمل کرو, پھر مصیبت تو یہاں پہ آ رہی ہے کہ بھائی میں کسی بھی وجہ سے جیسی کسی مصلحت میں پھنسوں, نعوذ باللہ تعالی, کسی بھی وجہ سے نعوذ باللہ غلط بیانی کر دوں اور میرے پاس 25 ایکسکیوز ہیں اس کام کے لیے, تو جھوٹ ہے. اب یہ قوم ترقی نہیں کرے گی, اور یہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ کسی بھی لیول کے اوپر چلے جائیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے. کیوں؟ آپ نے ایک جھوٹ کا دروازہ کھول لیا نا, اب یہ سمجھ لیں کہ نیچے سے اوپر تک جھوٹ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل جائے گا, اب سب بولیں گے. اچھا اب میں اس بات پر کہتا ہوں ہم لوگ خوش نصیب ہیں الحمدللہ رب العالمین, ہمارے سامنے سچائی کی کامیابی ثابت ہوئی دی ہے. اگر ہم 30-40 سال پہلے ہوتے نا تو ہمارے سامنے سچائی کا ماڈل ملنا مصیبت تھی, سچائی کا کامیاب ماڈل نہیں ملتا. سچائی کے ماڈل ہمیں ملتے بےچارے وہ جو الٹے سیدھے جگہوں کے اوپر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں مصیبت میں ہوتی ہیں, وہ بےچارے اس زمانے میں سچائی کا ماڈل تھے. اب تو الحمدللہ سچائی کے کامیاب ماڈل ہمارے سامنے ہیں. وہ سید بزرگوار جو لبنان میں ہیں اس کے لیے دوست اور دشمن سب مل کر اعتراف کرتے ہیں اس آدمی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, سیاست میں بھی نہیں بولا ہے, بیان بازی میں بھی نہیں بولا ہے, نہ صرف جھوٹ نہیں بولا ہے اس نے مبالغہ آرائی بھی نہیں کی ہے, کوئی ایگزیجریشن بھی نہیں کرتے. ہم دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, نہیں جب تک اس نے ساری اینٹیں گن نہیں لی ہوں گی نا وہ بولے گا بھی نہیں, پھر ہماری طرح نہیں کرے گا, یہ کر دو ورنہ کل پورے ملک میں سورج طلوع ہو جائے گا, یہ ہوگا پھر اور کچھ نہیں ہوگا. عزیزان محترم ہم نے سچائی کے کامیاب ماڈل دیکھنی ہے, اب کیوں سچائی سے دور جا رہے ہیں, ہمارے سامنے موجود ہے. اچھا دیکھیے سچائی کے ماڈل کی کامیابی کی کتنی بڑی ایک حقیقت ہے, دنیا بھر کا میڈیا کچھ بھی بولے اور اگر اس سید نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے مثال کے طور پر ان کا پانی کا جہاز گرایا ہے تو صہیونی بھی کہتے ہیں کہ ہاں پھر گر گیا ہوگا, کیونکہ یہ سید جھوٹ نہیں بولتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہمارا سارا میڈیا غلط بول رہا ہے اور یہ آدمی چونکہ جھوٹ نہیں بولتا اس کا مطلب یہ گر چکا ہے ہمارا, ان کو بھی ماننا پڑا ہے, سرویس ہوئے ہوئے ان کے, سرویس کے اندر یہ سارے فیکٹس آئے ہوئے ہیں کہ دشمن بھی سید کی بات کا اعتبار کرتا ہے چاہے میڈیا کچھ بھی بولے, کیونکہ ان کو پتا ہے سید جھوٹ نہیں بولتے اور سید سیاست میں بیان بازی بھی نہیں کرتے, مبالغہ آرائی بھی نہیں کرتے, بلف بھی نہیں مارتے, جو ہے جو سچ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا, مثلا فرض کر لیجئے پاکستانی معاشرے کو لے لیجئے, بھائی ہمارے پاس کتنے ٹیلی ویژن چینل ہیں, سب ادھر ادھر کے ملا لو, سب ملا لو, ہمارے پاس جتنے بھی ہوں گے غیروں کے پاس, دشمنوں کے پاس اس کے کم سے کم 10 گنا سے زیادہ ہوں گے, اور وہ ہمارا جو کچھ بھی ہوگا میڈیا کے اندر وہ بےچارہ گھرا پڑا ہوگا دو کمروں کے اندر فلاں فلوں, ان کا جو کچھ ہوگا وہ ایک حشر کے ساتھ ہوگا, صحیح ہے. ہمارے پاس ایج کیا ہے, کیمرہ ہماری ایج ہے, ان کے پاس اچھے کیمرے ہیں, سیٹلائٹ ہماری ایج ہے, ان کے پاس سیٹلائٹ ہے, پیسہ ہماری ایج ہے, قطعاً نہیں ہے, ایک ہی ایج ہے, وہ کیا ہے, ایمان ہمارے پاس ہے, ایک ایج ہے ہماری. اگر وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے سیاست بازی اور بیان بازی کے چکر میں یا غلط بیانی کے چکر میں, پھر کوئی جیتنے کا چانس نہیں ہے, اصلا کوئی چانس نہیں ہے. یہ ریشنلٹی یہ کہہ رہی ہے, عقل پسندی یہ کہہ رہی ہے, جذباتیت نہیں کہہ رہی. مثلا آپ کہیں کہ بھائی یہ جو انہوں نے سچائی کی دعوت دی ہے نا, جذباتیت پہ مبنی ہے. نہیں, جذباتیت پہ مبنی نہیں ہے, عقل پہ مبنی ہے. عقل کی ساری کیلکولیشن, ساری انالیسز جذبات کی کہہ رہی ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ایج ہے, آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہے. پیسہ, طاقت, مکاری سب ان کے پاس زیادہ ہے. اگر ایک ہی رہ گئے, اس کو بھی ہاتھ سے کھو دو, نعوذ باللہ تعالی, پھر بچا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں امریکہ کے اندر, ماشاءاللہ یہ ادارہ پورے امریکہ کے اندر کامیاب ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. اتنے ایسے چرچ کتنے ہوں گے؟ الا ماشاءاللہ, کتنی بلڈنگز چاہیے آپ کو اس ایک روڈ کے اوپر؟ صحیح ہے. آپ کی ایج کیا ہے امریکہ میں؟ بلڈنگ ہے آپ کی؟ بلڈنگ تو کچھ بھی نہیں بیچتی. پھر بندے ہیں آپ کے, آپ کے بندے بہت کم ہیں پھر ان کے مقابلے میں. تو آپ کی ایج کیا ہے پھر؟ کس بات پہ آپ کی برتری ہے؟ صرف ایک چیز ہے, ایمان ہے یا نہیں ہے, بس. اور اگر خدا نہ کرے کسی بھی ایکسکیوز پر یہ بھی نہیں ہے, تو دیٹس اٹ, پھر تو کچھ بھی نہیں ہے, معاملے ختم ہو گیا. اور پریکٹیکلی ہم لوگوں کے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک طرف سے غربت دشمن کی ریسورسز کو دیکھتے ہوئے, اور دوسری طرف سے ایمان کی غربت. تو ہم تو غربت کے کمپلیکس ایشو میں پھنس گئے. تو اجزان ہوتا, ہمارے پاس کامیابی کے راستے پر تیزی سے بڑھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے, فنڈامنٹلز کو صحیح کر لیں. فنڈامنٹلز کو صحیح کریں, اور جب آپ فنڈامنٹلز کو صحیح کرتے ہیں, پھر باقی ساری چیزیں آپ کی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کا شعور بھی بہتر ہوتا ہے, آپ کی کم تعداد کو بھی خدا نے متعال زیادہ طاقت نصیب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ خدائی اصول ہیں, خدائی اصول ہیں, ان سے کوئی گریز نہیں کر سکتا. تو مثال کے طور پر فرماتا ہے, کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروپ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اللہ کے اذن سے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہتا ہے کہ جب بھی کسی دشمن کے مقابلے میں پہنچتے ہیں, فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب بھی تم کسی گروہ کے سامنے پہنچو, دو کام کرو. نمبر ایک, فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ. اذا لقیتم فئتا فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ جب کہتا ہے شاید تم کامیاب ہو جاؤ, تو شاید اس پہ نہیں ہے کہ دو کرنے کے بعد شاید, نہیں, یہ دو کرو گے اس میں شاید ہے. شاید یہ دو نہیں کرو گے, ورنہ اس دو کے کرنے کے بعد پھر کوئی شاید نہیں ہے, پھر تو قطعی ہے. یعنی اگر ثابت قدم ہو گئے اور ذکر خدا کثرت سے کر لیا, پھر کوئی شاید نہیں ہے, پھر تو 100% ہے کہ ہاں ہو جاؤ گے کامیاب. تو اعزان محترم, ہم لوگوں کو جو کرنا پڑے گا, آپ اسلامی معاشرے کی بات پہ تھے ہم اور آپ کل, تو ہم نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا تھا, اور آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے عرض کیا کہ بھائی آپ فنڈامنٹلز پہ واپس جائیے. وہی جو چیزیں بچپن سے سنتے آ رہے تھے نا, اسی کے اوپر واپس جائیں. واپس جانے کے بعد ایک ایک کر کے اس کو صحیح کرنا شروع کر دیں. مثلا کس چیز کو صحیح کریں؟ عرض کر دیا, دو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کی, تیسرا بھی عرض کرنے والا ہوں. نمبر ایک عرض ہوا کہ بھائی آپ اپنی نمازوں کو صحیح کر لیں, اس کے اندر جو توجہات کی کمی ہے ان توجہات کی کمی کو آپ برطرف کر لیجئے, نمبر ایک. دوسری بات یہ ہوئی کہ بھائی سچائی امپورٹنٹ ہے, آپ سچائی کو کسی طریقے سے معاشرے کے اندر برقرار کریں, اور سچائی پر کسی عذر اور ایکسکیوز کو ایکسیپٹ نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا ایج ہے. اور یہ اگر آپ کے ہاتھ سے, نعوذ باللہ تعالیٰ, آپ کے ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے, پھر ہمارے پاس باقی کچھ نہیں بچتا ہے. اب میں ایک تیسری چیز کہنے والا ہوں, وہ سب سے بڑا عنصر ہے جیت اور کامیابی کا, اور سب سے سخت بھی, سب سے سخت عنصر یہی عنصر ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم ہم لوگ بچپن سے کچھ چیزیں دین کے بارے میں سنتے ہیں. میں نے عرض کیا وہی جو میرا آج کے ساری گفتگو سے فنڈامنٹلس صحیح. ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں اور ان چیزوں میں سے سب کچھ سننے کے بعد کچھ کو نظر انداز کر چکے ہوتے ہیں, کچھ پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایک مصرعہ بہت مشہور ہے فارسی زبان میں, کہتے ہیں از علی آموز اخلاص عمل, امیر المومنین سے پوچھو عمل کا خالص ہونا. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ بچپن سے سنے آ رہے ہیں کہ ہاں بھائی دین کے اندر ایک ایشو ہے, اس ایشو کا نام ہے اخلاص, خلوص کے ساتھ کام کرنا. یہ ہم نے پتہ نہیں بے شمار درس اخلاق میں سنا ہے, بے شمار واقعات میں سنا ہے, پتہ نہیں کتنی چیزوں میں اس کے بارے میں لیکچر سنے ہیں, لیکن صرف ایک مشکل رہ گئی ہے. ہم لوگوں کی مشکل نہ جاننا نہیں ہے, ہم لوگ سب جانتے ہیں. ہماری مشکل نہ کرنا ہے. یہ جو ہمیں مجلسیں فائدہ کم دے پا رہی ہیں, اگر ہم مجلسوں میں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اب مسئلہ علم دینے کا نہیں ہے, اب مسئلہ ہے علم پہ عمل کروانے کا. علم تو بہت زیادہ جا چکا ہے بھائی. آپ دیکھیں مثلا کسی کی اگر عمر میری جیسی کی ہے تو اس نے 30-35 محرم تو گزاری دیے. 30-35 محرم میں ہر محرم میں 100-150 مجلسیں, یا ہر سال میں 200-300 مجلسیں سننے کو بیٹھ کر ادھر ادھر ویڈیو پہ نیٹ کے اوپر کہیں نہ کہیں 150-200 مجلسیں تو سن ہی لیتا ہے. اب آپ ذرا 200 کو ملٹی پلائی کریں 30 سے, 6000 مجلسیں بن رہی ہیں. 6000 مجلسوں میں اس کو دین نہیں ملا ہوگا بھائی. دین کا کون سا چیپٹر ہے جو اس کو نہیں ملا ہوگا؟ 6000 مجلسیں, ہر مجلس اگر 50 منٹ کی بھی ہوئی تو بھائی کتنے ہزار گھنٹے تبلیغ ہو گئی اس کے اوپر. اب یہ کہے مجھے دین نہیں پتا, تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے دین نہیں پتا؟ آپ کو دین پتا ہے, صرف ایک مشکل ہے عمل کیا. سارا مسئلہ یہاں پر ہے. ابھی مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم جیسے آدمی, ہم جیسے افراد کا کام یہ نہیں رہا ہے کہ ہم لوگوں کو نیا دین دے دیں گے, نعوذ باللہ تعالیٰ, وہ خود ہی ایک گناہ ہوگا. نہیں, دین نیا نہیں آتا ہے, دین وہی دین ہوتا ہے. صرف کیا مشکل ہوتی ہے, پریزنٹیشن ایسی نئی دے دو جس سے لوگوں میں عمل کے لیے انسپریشن آ جائے, بس اور کوئی نیا کام نہیں ہونا ہے. آپ بتائیں کوئی نئی روایت آئے گی کیا؟ ظاہر ہے کہ آئے گی تو غلط آئے گی, نہیں تو ہوتی نہیں ہے. نئی روایت نہیں آنی, نئی آیت نہیں آنی, کتنے نئے واقعے گھڑیں گے؟ تو سب وہی کچھ رہے گا. تو پھر آپ رہتا کیا ہے, تبلیغ میں کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں کرنا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے, ان کو کروا دینا. تو ابھی مثلا ٹاپک کیا ہے ہمارا, تیسرا معاملہ اسلامی معاشرہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. فنڈامنٹلس کے اوپر واپس آئے, سچائی کو واپس لے آؤ, نماز میں توجہ کو واپس لے آؤ. ایک تیسرا ایشو آ گیا, وہ کیا بھائی؟ کام جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے, کام میں نفس پرستی کی گنجائش نہیں ہے. اب یہ چیپٹر ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اتنا سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ اس کی پہلے میں آپ کو اکیڈیمک اور انٹلیکچوئل ریزننگ دے دوں تاکہ یہ ہمیں پتہ چل جائے بھائی سخت کیوں ہے. کیا جذباتی بیان ہے کہ سخت ہے؟ نہیں, اس کی ایک وجہ ہے, علمی وجہ بھی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کسی معاشرے کے اندر اگر ثواب ثواب ہو, گناہ گناہ ہو, اور کوئی گناہ کرے تو اس معاشرے میں گناہ کرنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ثواب ثواب ہے اور گناہ گناہ ہے. تو جیسے ہی کوئی گناہ کرے گا, اہل ثواب, اہل دین, اہل فکر اس آدمی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے کہ بھائی تم نے جو گناہ کیا, یہ گناہ کیوں کیا؟ اچھا, اگر کسی معاشرے کے اندر ثواب اور گناہ کا فرق مٹ جائے تو کوئی بھی انسان کوئی بھی کام ثواب کے نام پہ کر سکتا ہے. جو جاننے والے ہوں گے وہ تو مقابلہ کریں گے، جو نہیں جاننے والے ہوں گے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. صحیح، دو اسٹیج ہو گئے. ایک اسٹیج میں ثواب ثواب ہے، گناہ گناہ ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا، سارے اہل ثواب کھڑے ہو جائیں گے، بھائی تم نے گناہ کیا. صحیح ہے، ایک اسٹیج کے اندر ثواب اور گناہ کا فرق مٹ گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کون سا ثواب ہے کون سا گناہ ہے. ایک آدمی نے گناہ کیا، اب جو اہل بصیرت ہوں گے وہ اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے، اور جو اہل بصیرت نہیں ہوں گے وہ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے، کوئی کون سی مشکل بنی ہے. دو ہو گئے، اب الٹا سو. اب ایک سوانہ سوچیں، جب ثواب گناہ ہے اور گناہ ثواب ہے، اب اگر کوئی گناہ کرے جو ایکچولی ثواب تھا، اس بیچاری کے ساتھ برا ہونے والا ہے، اور اگر کوئی اپنی دانش میں ثواب کرے جو ایکچولی گناہ تھا، اس کو سب اپریشیٹ کریں گے. آپ کہیں گے بھائی یہ زمانہ تو نہیں آ سکتا کہ ثواب گناہ ہو جائے گناہ ثواب ہو جائے. اصل رسول اللہ کی روایت موجود ہے کہ ایسا آئے گا. میں وہ پوری روایت آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا چاہ رہا چونکہ پہلے عرض کر چکا ہوں پچھلے سالوں میں، لیکن بہرحال وہ میں نیٹ پہ بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چیپٹر میں اللہ کے رسول نے تین فیزز بنائے. کہا ایک فیز آئے گا تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اصحاب پریشان ہوئے. پھر کہا ایک فیز آئے گا تم برائی کا حکم دو گے اچھائی سے روکو گے، اصحاب پریشان ہوئے. کہا اس سے بھی برا آئے گا جب برائی کو اچھائی کہو گے اچھائی کو برائی کہو گے، ایک فیز تم پہ آئے گا. صحیح ہے. اچھا اگر کسی قوم میں وہ فیز آ جائے، چلو کلیت میں نہیں آیا، سارے گناہ ثواب ہو گئے، سارے ثواب گناہ ہو گئے، ایسا نہیں ہوا، پارشلی ہوا، کچھ گناہ ثواب ہو گئے کچھ ثواب گناہ ہو گئے، اب اگر کوئی آدمی اس ٹائپ کے گناہ کو کر دے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ تعریف کریں گے، لوگ تعریف کریں گے. اچھا اب اصلاح کا کوئی چانس رہا ہے؟ اب اگر آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر کچھ چیزیں جو خلاف اخلاص تھیں اور وہ نافذ ہو چکی ہیں، رائج ہو چکی ہیں، اور اب اگر کوئی خلاف اخلاص کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اپریشیٹ کریں گے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ کہاں سے ہو، ایسے ایسے ہمارے معاشرے میں کہاں ہوا ایسا؟ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں، ہمت باندھ کے، چونکہ بعض جگہوں پہ کراچی میں یہ کہنے پر میں امام بارگاہوں میں بلیک لسٹ ہو گیا. ایک آدھ امام بارگاہ میں انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے یہ گڑبڑ آدمی، اس کو نہیں بلانا پائیں، دس درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں امام بارگاہ ایک نہیں ہے، بہت سارے. تو وہ جس نے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بیٹا اگر دنیا میں ایک ہی امام بارگاہ ہوتی نا میں تب بھی نہیں آتا تمہارے پاس، اب تو الحمدللہ بہت ہیں، تم بند کر لو تو کیا بولنا بند ہو جائے گا؟ اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ سب نے منع کر دیا، کوئی بات نہیں، گھر میں بیٹھ کے سوؤں گا، باطل بولنے کی میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری حق بولنے کی ہے. اگر کوئی ممبر حق بولنے کو نہیں ملا میں اپنے گھر بیٹھوں گا، گھر سے بولوں گا. مولا امیر المومنین سے یہی سیکھا کہ جب مولا امیر المومنین کے اوپر ہر طرف سے بندش لگا دی، مولا امیر المومنین نے کہا میں اپنے گھر سے حق بولوں گا، نہیں دیتے حکومت نہ دو. تو امیر المومنین سے تو ہم سب نے یہی سیکھا الحمدللہ، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اس میں کیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو برا لگنے والا ہے، پہلے معاملہ سنگین ہے. دیکھیے صاحب، اللہ کے لطف و کرم سے اس کو سن لیجیے آپ، اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں میں یہاں پر ہوں، میں کچھ کچھ کا جواب دوں گا، اور باقی میں یہ کہوں گا بھائی تھوڑا سا غور کر لو، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مثلا فرض کر لیں میں نے اپنے دل میں یہ نیت کی ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، شاید یہ بھی خود غرضی ہے کہ میں اپنے والد کے لیے کہوں، آپ کے والد کے لیے، اللہ ہم سب کے مرحومین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، الحمدللہ. تو فرض کر لیں میں نے یہ نیت کی ہے کہ یہ جو میں مجلس آج پڑھ رہا ہوں نا اس کا میں ثواب ہدیہ کروں گا اپنے والد کو، فرض کر لیں میں نے نیت کی ہے. اچھا مجھے اناؤنسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ اگر میں نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا مائک کے اوپر کہ اس مجلس کا ثواب میں ہدیہ کر رہا ہوں اپنے والد گرامی کی روح کو، اگر میں نے اعلان نہیں کیا تو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. اچھا اب ایک اور سینیریو لے لیتے ہیں، میں نے اعلان نہیں کیا، اپنے دل میں قصد کیا ہے کہ اس مجلس کا ثواب میرے والد مرحوم کو پہنچے، آپ نے سب نے اتفاق کر لیا کہ پہنچ جائے گا بلا کسی جھجک کے، کوئی ہے ایسا جو کہتا ہو کہ نہیں پہنچے گا؟ نہیں. چلیے اب میں ایک اور سینیریو بناتا ہوں. فرض کر لیں بھائی میں نے یہ سوچا کہ میں اعلان بھی کروں گا، میرے والد کا نام گرامی ہے، میں نے ایک آدمی سے کہا کہ تم اعلان کر دو، تم اعلان کر دو. اس نے میرے والد کے نام میں فرض کرو زیدی آتا تھا، اس نے اعلان کر دیا نقوی، اعلان کر دیا نقوی. انصاف سے بتائیے گا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ نہیں پہنچے گا؟ بھائی کوئی ہے تو بول صحیح. اچھا ممکن ہے، اچھا کوئی ایسا تو نہیں جو کہہ رہا فرشتے کنفیوز رہ جائیں گے کس کو کریڈٹ کرنا ہے کس کو ڈیبٹ کرنا ہے؟ صحیح نہیں ہے نا. اب اگر اس پہ کوئی آدمی آ کر لڑے کہ تم نے میرے مرحوم کا نام صحیح اعلان نہیں کیا، صحیح ہے، اس میں کچھ خلوص ہے؟ اس کا کام ختم ہو چکا ہے. ایک تو یہ کہ اعلان ہو رہا ہے، اس کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اعلان کیوں ہو رہا ہے، کس کو سنانے کے لیے اعلان ہو رہا ہے؟ یہاں کوئی بغیر اعلان کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے. ایمان، آپ اپنے ایمان سے اپنے شعور سے سوچیں، جو دینی شعور پروردگار عالم نے آپ کو نصیب فرمایا اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، اگر نام اعلان نہ ہو کوئی مشکل ہے؟ کیوں اعلان کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور کسی کو بھی سمجھاؤ کہ بھائی تم نے تبرک دیا ہے، تم نے مجلس کا بندوبست کیا ہے، یہ اس مجلس کا ثواب تمہارے مرحومین کو 100% without announcement پہنچ جائے گا. مانتا ہے؟ زیادہ تر نہیں مانتا. اچھا اب میں یہ عرض کر رہا ہوں، خطرناک بات یہ بھائی، یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو خلوص کے خلاف ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے. یہ اناؤنسمنٹس، نیمز کے اناؤنسمنٹس، یہ بظاہر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ اخلاص کے خلاف ہیں. اچھا اب ایک دفعہ ہے، اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں. ایکسیپشن کیا ہے؟ مثلا کوئی کہتا ہے کہ مولانا فلاں بندہ خدا تھا، یہاں پہ کام کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اس نے بہت خدمتیں کی ہیں، اس کا نام اعلان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو انسپریشن ملے کہ دیکھو خدمت کرنی چاہیے. دیٹ میک سینس. مثلا ایک بندہ شہید ہوا ہے، شہید ہے، اللہ کی راہ میں شہادت ہوئی ہے اس کی، اعلان کرتے ہیں کہ اس شہید کی روح کے ثواب، تو ایک سمجھ میں آتی ہے بھائی بات صحیح. ایک عالم دین ہے، اس نے اپنی زندگی علم کے راستے پہ لگائی ہے، مثلا شہید علامہ عارف حسین حسینی تھے، مثلا مولانا صفدر حسین نجفی صاحب تھے، ابھی ان کی برسی بھی گزری کل پرسوں، اور مثلا ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہم شریف، تو یہ سب لوگ تھے. مثلا چلو اس بات پہ ایک سینس بنتی ہے صحیح. اچھا اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ بریانی کے پیسے میں نے دیے ہیں صحیح. بھائی یہ اخلاص ہے؟ کہاں کا اخلاص ہے؟ مجھے تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. حق یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آخری جو کونا اپنے لیے پکڑتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گزشتہ زمانے میں یہ چیز قطعاً ریاکاری تھی. یہ ابھی 25-30 سال ہوئے، 35 سال ہوئے جو اس طرح کا ایک معاملہ ہو گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے کا بھی میں بتا دوں، پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے ہوتا تھا ایک آدمی مر گیا، اس آدمی کے مرنے کے بعد اس کے ماترک سے جو اس نے چھوڑا تھا، مثلا وہ کسی مرجع تقلید کو دے دیا گیا کہ فلاں آدمی تھا مرحوم تھا، وہ چلا گیا، اس کا کوئی وارث ورثہ نہیں بچا ہے، یہ پیسہ اس کا یہ آپ کو پہنچا دیا، تو وہ کہیں پر کوئی چیز بنوا کر اس کا نام لکھوا دیا کرتے تھے. کہ بھئی ایک مرحوم تھا اس کا بیٹا بھی نہیں، اس کا بچہ بھی نہیں، اس کا خاندان بھی نہیں جو اس کے لیے فاتحہ پڑھے، ایک تختی لگا دو اس بیچارے کے لیے تاکہ کوئی آئے گا تو اس کا نام لے کے پڑھ لے گا، صحیح؟ اس طرح سے ایک معاملہ تھا. اچھا ابھی جو معاملہ ہو گیا وہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مثلاً یہ بھی ایشو نہیں رہا ہے کہ مجھے ثواب پہنچانا ہے در حقیقت، اب تو ایشو یہ رہ گیا ہے کہ مجھے لوگوں کو بتانا ہے. اچھا یہ جو لوگوں کو بتانا ہے یہ تو خالص اخلاص کے خلاف ہے، لوگوں کا معاملہ ہی غلط ہے. اس بیچ میں آپ اور میں بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے، صحیح؟ اب یہاں پہ ایک کام ہو رہا ہے. اچھا یہ پریکٹس آپ کے ہاں نہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا عقلی اور دینی میزان میں، اسکیل میں کیا یہ کام صحیح ہو رہا ہے؟ مجھے تو بہت شک ہے، بلکہ میں تقریباً اس یقین پر آ رہا ہوں کہ یہ کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے. ہاں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، مثلا فلانی نے آدمی نے ایک مجلس رکھی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے اپنے مرحوم کے والد کے لیے مجلس رکھی ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں مرحوم کی روح کے اشارے ثواب کے لیے ایک مجلس رکھی گئی ہے. چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ نہیں بتایا تو جو اس کے جاننے والے، میرے والد کے جاننے والے، وہ نہیں آئیں گے، تو ان کو میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کے لیے مجلس رکھی ہے. چلو یہاں تک بھی میں قبول کرتا ہوں، لیکن اسپیشلی اس بات کا اناؤنسمنٹ کرواؤں کہ یہ جو کام ہوا یہ میں نے کروایا تھا اپنے والد کے لیے، مجھے اس کی کوئی سنس سمجھ میں نہیں آ رہی، صحیح؟ اور میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ بھائی اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے ہم مولانا یہ تو ہم نے بچپن سے ایسے ہی دیکھا ہے. بہت ساری باتیں غلطی سے بچپن سے غلط چل رہی ہوتی ہیں، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے بچپن سے لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ الٹی سیدھی چیزیں لکھتے دیکھا ہے، تو کیا وہ صحیح ہو رہا ہے؟ کیا دین کے اندر ہم نے بچپن سے کچھ چیزوں کو دیکھا جو صحیح نہیں ہو رہی ہیں، وہ غلط تھی مجھے صحیح ہوئی ہیں الحمدللہ رب العالمین. مثلا میں نے اپنے بچپن میں دعائے ندبہ نہیں سنی تھی، ابھی اگر میں دعائے ندبہ پڑھوں اور میں کسی سے کہوں بہن میں نے تو بچپن سے دعائے ندبہ نہیں دیکھی تھی، بھائی ٹھیک ہے میں نے نہیں دیکھی تھی لیکن تھی تو صحیح، پوری دنیا میں تھی، میں نے نہیں دیکھی تھی. تو اعزان محترم اس بات کے اوپر غور فرمائیے، یہ اخلاص کے مجھے خلاف لگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بعض بہت اہم اعمال عبادت کے تاثیرات سے نعوذ باللہ تعالی محروم رہ رہے ہیں. اس کے اوپر توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا اس معاملے کے اوپر، لیکن یہ جرأت کر کے مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، اور یہ معاملہ ایسا ہے خطرناک ٹائپ کا، چونکہ لوگوں کی عادتیں میں. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، ابھی 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 فوراً عرض کر دوں اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے، ابھی تک کسی نے نہ جاننے کی وجہ سے کیا تھا اس پہ کوئی سرزنش نہیں ہے، بھائی معاشرے کا روٹین تھا، سب کر رہے تھے، کسی اور نے بھی کر دیا، ممکن ہے آج بھی کسی نے یہ کروایا ہو، تو کیا میں اس کے اوپر طنز کر رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یا کل رات کسی نے کروایا ہو، یا ممکن ہے کسی کو سمجھ میں نہ آئے وہ کل پھر کروائے، میں اس پہ طنز نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھ رہا ہے یہ اخلاص کے ساتھ صحیح ہے، وہ کرتا رہے، میں اس کو تھوڑے ہاتھ روکوں گا. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھ جیسے طالب علم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ابھی مثلا پھر ممکن ہے سامنے والا مجھ سے کہ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے آپ اپنا عبادت کا کام کروا دو، مثلا فرض کرو تبرک میں آپ نے حصہ لیا، مجلس میں آپ نے حصہ لیا، آپ کروا دیں، زیادہ سے زیادہ اعلان کر دیں کہ بھائی جن لوگوں نے تبرک میں حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کے لیے مثال کے طور پر ایک فاتحہ پڑھ دیا. دیٹس اٹ. میں نے بتایا فرشتے ماشاءاللہ اللہ کے حساب کے ثواب کے معاملے میں بڑے زبردست اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو، سارے کے سارے کھٹ 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 دیتے چلے جاتے ہیں. ایک اور مسئلہ بھی ہے بھائی، فاتحہ تو مثلا میں نے تبرک دیا، فرض کر لیں میں نے تبرک دیا، میں نے کہا کہ بھائی میرے والد کے نام پر ایک فاتحہ پڑھوا دینا، چونکہ سارا تبرک کے پیسے میں نے دیے تھے. اب وہ پڑھنے والے نے کہا فاتحہ پڑھ لیجیے اور شہدا کو بھی شامل کر لیجیے، اب وہ سامنے والا کھڑا ہو گیا، لو جی تم نے میرے ثواب کے پیسے میں شہدا بھی ڈال دی. ارے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ ارے یہ سمجھنا جیسے $1,000,000 کی لاٹری نکلی ہے، اگر لینے والے 1,000 ہوئے تو ہر ایک کی قسمت میں اتنا سا آ گیا. بھائی یہ تھوڑی ہوتا ہے اللہ کے نظام. واللہ ہم لوگ دین کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ دین کو ثواب کو نمبر سمجھ رہے ہیں، میتھمیٹک سمجھ رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا دین ہے بندگان خدا، درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہ اکبر یا رسول اللہ.
تو برادر محترم، آپ اور میں اپنے اخلاص کو اور بہتر بنائیں. پریکٹسز، کچھ چیزیں چل رہی ہیں معاشرے کے اندر جو شاید بہت زیادہ مناسب نہ ہو رہی ہوں، ان کو ان کے اندر کریکشن آنے کا وقت ہے. اور ایک بہت نفیس روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور اس کا چند منٹس میں بیک گراؤنڈ بھی بنا دوں، بہت گرچہ ایک وقت کافی وقت ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا پورا، لیکن میں چند منٹس میں عرض کروں گا. اسے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ
آپ کے ساتھ میں اپنی ذاتی زندگی سے یا اپنی زندگی سے شیئر کرتا ہوں، ذاتی نہیں بلکہ زندگی سے شیئر کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم لوگ غلطیاں نہ کر رہے ہوں. بعض اوقات ہوتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اچھا، بعض اوقات تو غلطی ایسی ہوتی ہے جو ہمیں ذات کو نقصان پہنچاتی ہے. چلو ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، مثلا میں نے گاڑی چلائی، ایکسیڈنٹ کر دیا، سارا لاس میرا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی. اس کو سہ لینا، جھیل لینا آسان ہے. اب نعوذ باللہ میں نے ایسی ایک غلطی کی جس پہ لوگوں کے دین میں کوئی مسئلہ آ گیا، اب میں کہاں جاؤں؟ اور اس سے بڑا معاملہ، میں نے غلطی کی، دو بندے شہید ہو گئے، اللہ اکبر، اب میں گئی بھی جان کہاں سے واپس لاؤں؟ صحیح ہے. تو ہم انسانوں کے ساتھ یہ معرکہ ہے، یہ مشکل ہے کہ ہم لوگ بلنڈرز کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم غلطیوں کے پتلے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے. اچھا، انہی غلطیوں میں مثلا گھریلو غلطیاں بھی لے لیجئے. بھائی میں نے گھر میں گیا، میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی، میرے بیوی بچے جو ہے ان کے دلوں کے اوپر برا اثر پڑ گیا، بھائی یہ غلطی ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، اگر باپ یا ماں دیندار ہو اور یہ غلطیاں کریں تو بچے باپ اور ماں سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور دین سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو دیندار ماں باپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں. مثلا ہم جیسے یہاں پر آئے، ہم نے یہاں پہ کوئی غلطی کر دی، نعوذ باللہ تعالیٰ، اب کب خدا توفیق دے واپس آ کے کب کریکشن کریں گے؟ ممکن لوگ ہی وہ نہ ہوں. تو میں نے عرض کیا غلطیاں بہت خطرناک ہو جاتی ہیں، اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اگر اللہ نے توفیق دی کچھ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ہماری زندگی میں بڑے فیصلے گنتی کے چند فیصلے ہیں، باقی سب فیصلوں کے کانسیکوینسز ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے زندگی میں جو بڑے فیصلے کرنے ہیں نا، وہ چار پانچ چھ، اس سے زیادہ نہیں ہیں. باقی سب آپ کے فیصلوں کے ریزلٹس ہیں، اور آپ کے آپشنز ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ نے زندگی میں مثلا 17 سال کی عمر میں ایک فیصلہ کیا، جیسے آپ نے ایک فیصلہ کیا، مثلا آپ نے رائٹ ٹرن لیا، اب لیفٹ ٹرن کے اوپر جتنے فیصلے تھے وہ سارے آپشنز ختم ہو گئے، اب رائٹ کے آپشنز رہ گئے. صحیح ہے. اب آپ نے رائٹ میں ایک اور مثلا ایک ٹرن مارا، اب ادھر کے سارے آپشنز ختم ہو گئے. زندگی میں بڑے فیصلے بہت کم ہیں، 5-6 سے زیادہ نہیں ہے، میرا اپنے یہ خیال ہے جو میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں. اب میرے سامنے ایک کوشچن ہے، غلطیوں سے بچیں کیسے؟ ہر انسان کے سامنے یہی سوال ہے، غلطیوں سے کیسے بچیں؟ اچھا، اب غلطیوں سے بچنے میں اگر اپنی عقل پہ بھروسہ کروں، مجھے پتا ہے میری عقل ناقص ہے، میرے فیصلے ناقص ہیں، میں کیسے اس کے اوپر بھروسہ کروں؟ ٹھیک ہے، خدا نے مجھے عقل دی ہے اور اسی کے تحت مجھے فیصلے کرنے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں انسان ہونے کے ناطے، ایک گناہگار انسان ہونے کے ناطے غلطیاں کر سکتا ہوں. تو مجھے ایک اسپریچول سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایک مجھے مانوی کوئی راستہ ملے جو مجھے یہ بتائے کہ بھائی تمہاری غلطیوں کو ہم سنبھال لیں گے. اب میں آپ سے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کہا کہ روایت میں موجود ہے، مولا امین مومنین سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم.
اللہ
تو جیسے ہی میں معصوم کا نام لیتا ہوں، زیادہ تر معصوم کا نام نہیں لیتا چونکہ بعض اوقات اور کسی معصوم سے روایت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول سے بھی یہ روایت ہو سکتی ہے، تو بعض اوقات کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے سننے والا کہ بھئی آپ نے معصوم کا نام لیا تھا لیکن میں نے کسی اور معصوم سے پڑھ لیا، اس خاطر میں معمولاً نام نہیں لیتا، لیکن بہر میں نے ابھی عرض کر دیا، ممکن ہے کسی اور معصوم سے بھی یہ روایت ہوئی ہو. معصوم سے روایت ہوئی ہے، فرمایا کہ مخفی صدقہ، مخفی صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جو سیکریسی کے ساتھ صدقہ دیا گیا ہے، خاموشی سے دیا گیا ہے، اناؤنسمنٹ نو اناؤنسمنٹ، کسی کو نہیں پتا چلا یہ کام کس نے کیا. صحیح کہا، مخفی صدقہ غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. اللہ اکبر، آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ بھئی تمہاری زندگی میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کب حل ہو سکتا ہے؟ جب تمہارا صدقہ مخفی ہو، تمہارا صدقہ سیکریسی میں دیا گیا ہو، اناؤنسمنٹ تم نے نہ کروائی اس کے پیچھے، اپنے نام کی عزت و شان و شوکت نہ جمائی ہو دوسروں کے سامنے. جب معصوم فرما رہے ہیں مخفی صدقہ، اس کے مقابلے میں گناہ والا صدقہ نہیں ہے، ریاکاری والا، ریاکاری والے کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے صدقہ، وہ تو گناہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں مخفی صدقہ، یعنی ایک ایسا صدقہ ہے جو سیکریسی میں دیا گیا ہے، صحیح ہے، اور ایک ایسا صدقہ ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن سیکریسی میں نہیں دیا گیا، اس کی بات نہیں ہو رہی. جو صحیح صدقہ ہے اور سیکریسی میں نہیں دیا گیا ہے، جو گناہ والا صدقہ ہے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، اس کے امام ذکر ہی کیوں کریں گے، ریاکاری کا تھوڑی ذکر کر رہے ہیں. فرمایا وہ صدقہ جو مخفیانہ دیا گیا ہے یہ غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے. اور کیا چاہیے؟ یہی تو زندگی کا معاملہ ہے کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں پھر غلطیوں پہ پھنس جاتے ہیں. تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں غلطیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ کہ اپنے دین پہ توجہ دے، جان بوجھ کر غلطیاں نہ کرے، اس کے علاوہ کہ اللہ سے مدد مانگے، پناہ مانگے، اس کے علاوہ کہ ساری احتیاطیں کرے، اب بھی غلطیاں کرتا ہے، فرمایا صدقہ دو اور مخفیانہ دو، سیکریسی کے ساتھ دو، اس سے تمہاری غلطیاں خدا سنبھال لے گا. مولا کا ایک فرمان اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کہ تیزی سے عرض کروں گا، وقت ظاہر ہے کہ بہت گزر چکا ہے، میں چیز چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ تم اپنے باطن کو صحیح کرو، تمہارے ظاہر کو خدا صحیح کر دے گا. باطن کو صحیح کرو، خدا تمہارے ظاہر کو صحیح کر دے گا، تمہاری تعریفیں لوگوں کی زبان پہ جاری کر دے گا. مولا کا فرمان مکمل عرض کر دیتا ہوں، اور جنوں کو تاخیر ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں برا مانوں گا نہ کوئی اور برا مان رہا ہے، لیکن میں بس یہ روایت رس کر کے اس کو اختتام پذیر کرتا ہوں. امام نے فرمایا لوگ تین چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تین اور غلط جگہوں پر. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لوگ تعریف کریں، لیکن اس کے لیے نسخہ کیا امام نے دیا؟ کہا تم اپنے باطن کی اصلاح کرو، جیسے ہی تم اپنے باطن کی اصلاح کرو گے خدا تمہارے ظاہر کو صحیح کر دے گا، ظاہر کو صحیح کرے گا اور تعریف تمہاری لوگوں کی زبان پہ جاری کرے گا. دوسرا جملہ کہا تم خدا سے اپنے تعلق کو صحیح کرو، بندوں سے تعلق کو خدا صحیح کر دے گا. تم خدا سے اپنے تعلق کو صحیح کرو، بندوں سے تعلق کو خدا صحیح کر دے گا، تمہارے احترام کو لوگوں سے کروا دے گا. اس کے بعد آخری فرمایا تم آخرت کو صحیح کرو، خدا تمہاری دنیا کو صحیح کر دے گا. عزیزان محترم، ہم غلط جگہ پہ محنت کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں پہ محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے احترام لینے کے لیے دنیا کو شو بازی کر کے احترام لینا چاہ رہے ہیں، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ کر دنیا لینا چاہ رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے. باطن کو صحیح کرو، خدا تمہارے ظاہر کو صحیح کرے گا. اللہ سے اپنے تعلقات کو صحیح کرو. اللہ سے تعلق کیسے صحیح ہوتا ہے؟ بھائی آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو اس پہ خدا خوش ہے؟ خدا سے تعلق ایسے صحیح ہوتا ہے؟ آپ نوائے خون نماز پڑھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ سے کہیں خدا مجھے تجھ سے تعلق اپنا صحیح کرنا ہے، مجھے پرواہ نہیں بندے کیا کریں گے، مجھے تیرا تعلق صحیح چاہیے. اہمیت ہے باطن کو صحیح کرو. باطن کو صحیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں جب اپنے درمیان بیٹھا ہوں نعوذ باللہ، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، میں الٹے سیدھے مکاری کے خیالات سوچ رہا ہوں، میرا باطن صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. اکیلے میں میں کچھ اور ہوں، لوگوں کے سامنے میں کچھ اور ہوں، میرا باطن صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے. اگر کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں کچھ اور ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے تو میں کچھ اور ہوں، اس کا مطلب باطن میں گڑبڑ ہے. امام فرما رہے تم اپنے باطن کو صحیح کرو، خدا تمہارے ظاہر کو صحیح کرے گا. تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کرو، بندوں کے ساتھ تمہارے تعلقات کو خدا صحیح کر دے گا. نتائج بھی بتائیں، میں نے بتا دیے. تیسرا، آخرت کی پرواہ کرو، آخرت کو صحیح کرو، خدا تمہاری دنیا صحیح کر دے گا. عزیزان محترم، دین جامع ہے، ایک ایک پہلو ہمارے سامنے واضح ہے، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو ہمیں بالکل اپنے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اپنے دین کو سمجھیں، اپنے دین پر عمل کریں. اس دین نے ہمیں کچھ وعدے دیے ہیں، اور دین کے وعدے میں کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوئی ہے. اس دین نے جو وعدے دیے ہیں وہ وعدے پورے کر کے دکھائیں. تو الحمدللہ ہم سب کے سامنے سب کچھ ہے، اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑی دین کی فتح اور دین کی حقانیت کی علامت جو ہماری سامنے موجود ہے وہ سید الشہداء کی ذات گرامی ہے. دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے آنکھوں کے سامنے، وہ سید الشہداء کی ذات گرامی ہے. ورنہ جن حالات میں سید الشہداء نے جان دی ہے، جن حالات میں سید الشہداء نے قربانی دی ہے، عزیزو ہم لوگ تو بچپن سے مصائب کو سنتے آ رہے ہیں نا، لہذا ہمارے لیے مصائب کو سمجھنا اور اس کے گہرائی تک پہنچنا اس کے ادراک میں شاید مشکل ہونے لگا ہے. ورنہ آپ ذرا تصور فرمائیں، ہم سید الشہداء کی بات کر رہے ہیں جس کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہا ہے، لاشا بے گورو کفن پڑا رہا ہے. عزیزو میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، میرے والد کا انتقال ہوا، تو میں ان تمام دوستوں سے پوچھوں گا اور بہنوں سے پوچھوں گا جن کے سامنے ان کے والد کا انتقال ہوا ہو، کہ جس دن انتقال ہوتا ہے، جس دن خبر ملتی ہے، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفن دفن صحیح سے ہو جائے، پہلی خواہش یہ ہوتی ہے. سلام ہو چوتھے امام کی ذات گرامی پر، سلام ہو سید ساجدین پر، سلام ہو سید صابرین پر. عزیزو یہ جملہ جب تک میرے والد کا انتقال نہیں ہوا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ باپ کا بے گورو کفن لاشا دیکھا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو 11 محرم کو مولا سید سجاد نے اپنے والد کا بے گورو کفن لاشا دیکھا، اس جملے کا مطلب کیا ہے. تمام آئمہ کی امامت سختیوں میں شروع ہوئی ہے، تمام آئمہ کی امامت سختیوں کے دور سے شروع ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ان سے پہلے کے معصوم کی شہادت کوئی کم سختی کا لمحہ نہیں ہوتا. لیکن عزیزو جن حالات میں مولا چوتھے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے، مجھے میرے لیے کہنا سخت پڑتا ہے کہ اس لمحے کو سوچنا جب بی بی طلحہ زینبیہ پہ تشریف فرما. اللہ اکبر. اگر کوئی بی بی سیدہ کے دل سے پوچھے اور اس خاندان مقدس سے پوچھے تو ایک طرف سید الشہداء کی ذات گرامی، دوسری طرف سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا طلحہ زینبیہ پہ ہونا، وہ مخدرہ معظمہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھتی ہیں، طلحہ زینبیہ سے مولا چوتھے امام کے خیمے میں تشریف لاتی ہیں اور امام سید سجاد سے کہتی ہیں بیٹا سید سجاد اپنے والد کی خبر کرو، مظلوم امام گویا چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے خیموں کے دروازے تک آتے ہیں. اب جو سر اٹھا کر دیکھا تو نیزے پر ایک سر اقدس کا مشاہدہ فرمایا, وہیں سے کہا السلام علیکا یا ابا عبداللہ. مصیبتوں اور رنج کا زمانہ مولا چوتھے امام کا شروع ہوا. عزیزو, اگر کربلا کا واقعہ یہیں پہ ختم ہو رہا ہوتا تب بھی اتنا کچھ ہو چکا تھا, لیکن اگر میں آپ کو زحمت دیتے ہوئے صرف ایک روایت اور عرض کر دوں, بس ایک تو یہ لمحہ آپ نے سوچا جب مولا چوتھے امام نے اپنے والد گرامی کے سر اقدس کو سلام کیا, اور کچھ دیر کے بعد ایک اور لمحہ سوچئے گا جب کچھ لاشیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور گھوڑے تیاریاں کر رہے ہیں. دشمنوں نے کچھ لہینوں کو تیار کیا ہے, کچھ لاشیں زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور اپنے غلط ارادوں کے ساتھ گھوڑوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس دوران میں حبشیوں کا قبیلہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ حبشی کا لاشا پامال نہیں ہوگا, لہذا حبشیوں کے لاشے وہاں سے ہٹا لیے گئے. پھر اسدی قبیلہ آگے بڑھا مثلا, اور اس نے کہا کہ کسی اسدی کا لاشا پامال نہیں ہوگا, اور اسدیوں کے لاشے ہٹا لیے گئے. پھر بجلی قبیلہ آگے بڑھا, کسی بجلی قبیلے کا لاشا پامال نہیں ہوگا, اور بس ایک لمحہ آیا کہ بی بی زینب نے میدان کو دیکھا اور کہا کہ فاطمہ کے بیٹے سب کا کوئی وارث ہے. ارے میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم میرے چوتھے امام کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا, لیکن اے خدا کا شکر آج دنیا سے کروڑوں انسان امام کے روزے پر جمع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو وارث ہم اس کے جس کا لاشا پامال ہوا, وارث ہم اس کے جس کو کفن نہ ملا, وارث ہم اس کے جس کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما, جو اس ظلم پہ راضی ہوئے جان بوجھ کر انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. خدایا وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما.
سلام کیا بے دل ہو حسین جان, سلام شام اما فل ہو حسین جان,
حسین جان حسین جان حسین جان, حسین جان حسین جان حسین جان,
سلام
حسین
جام شام ما فلها حسن جانا
حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن جانم حسن جانم
سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای باب رحمت باب جانم سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین قامت را از دل و جان می‌پذیرم قامت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از یاد را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم